السلام عليكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ليخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا. محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی، ان سورہ فرقان کے آخری رکوع جو ہے اس کی آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی کچھ خصوصیات کا ذکر فرمایا کہ ہمارے خاص بندے ہیں، ان کی کیا خاص خاص عادتیں ہوتی ہیں، کیا ان کی صفات ہیں، کیا ان کے انداز ہیں، کس طریقے سے وہ چلتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کیسے رات گزارتے ہیں. تو ساری چیزوں کا تو احاطہ نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی چیزہ چیزہ خصوصیات جو ہیں وہ بیان کی. عباد الرحمن کے رحمان کے بندے، یہاں پر عباد اللہ نہیں، اللہ کے بندے. اللہ کے تو سارے بندے، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، سارے. رحمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جس کی رحمتیں، عنایتیں، بخششیں ساری کی ساری جو ہیں اس دنیا میں کسی انسان پر ہو رہی ہیں. اس لیے کہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ رحمان جو ہے وہ ساری عنایتیں، رحمتیں، بخششیں جو دنیا میں ہوں اس سے اس کا تعلق، اور رحیم جو آخرت میں نعمتیں اور بخششیں اور عنایتیں. تو ایک تقسیم ہے، ویسے تو دونوں کے معنی مہربانی کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، بہت عنایتیں، سب کے دونوں کے معنی یہی ہیں، لیکن تفصیص ہے. تو یہاں پر عباد الرحمن، رحمان کی بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو انکساری اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے. جس کی چال میں اکڑ ہو، جس کے قدم رکھنے میں عقل ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے. فرماتے ہیں کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، میری زمین پر عقل کو مت چلو. انک لن تخرق الارض، اس لیے کہ تو میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتا. زمین پر تو پیر مارے گا تو زمین پھٹ جائے گی یا دھس جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. تفر کر لو، تم نہیں پڑھو. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تو میرے پہاڑوں سے بلند ہو سکتا ہے سر اٹھا کر. نہ تیرے پاس اتنی بلندی ہے اور نہ اتنی طاقت ہے. کس بات پر کوئی گھمنڈ کرتا ہے؟ کون سی اس کی ایسی چیز ہے کہ جس میں اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ کب میری گردن پکڑی جائے گی؟ اتنا ہی بولے تو بڑا طاقتور آدمی ہو، مالدار ہو، جو کچھ بھی ہے، لیکن ایک لمحے کا اسے نہیں پتا کہ کب میری گردن پکڑ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت چھوٹ ہے، بڑی ڈھیل ہے. تو ہم تو کیا ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا اللہ تبارک نے کہ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دوں، آمین مہلت دوں، تھوڑی سی ہم نے ان کو مہلت دی ہے، چھوڑ دیں ان کو، آج ان کا غم نہ کریں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا تحمل ہے، بہت بڑا حلم ہے، بردباری ہے، اس کے پیمانے علیحدہ ہیں، ہم نہیں ناپ سکتے. ہم سوچتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا ظلم کر رہا ہے، بڑا ظلم کر رہا ہے، شہروں جو ہے وہ روز فلسطینیوں کو مار رہا ہے، ابھی تک اس کو زکام بھی نہیں ہوا، سوچتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر نظر نہیں ہے، وہ اس کے افعال کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے اعمال کو نہیں دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور یہ کہ کتنا اس کو مہلت دی ہے، کتنے وقت دیا ہے، یہ ان کے علم میں، ہمارے علم میں. لیکن ایک دن اس کی گردن پکڑی جائے، جب چاہے پکڑ، کفار مکہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے میں، حد کر دی. ایک دن کفار نے یہ سوچا کہ بھئی ایک اونٹ کا اوج لا کر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی کمر پر رکھ دو تاکہ وہ اٹھ نہ سکے. کتنی عجیب حرکت ہے. لیکن وہ ساری چیزیں انہوں نے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی. اور ابو جہل اس ارادے سے چلا، نعوذ باللہ ملعون، کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنا پیر رکھوں. اور یہ کہہ کر چلا، لیکن جیسا ہی حضور کے قریب پہنچا ڈر کر پیچھے ہٹ گیا. لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا، کہتا ہے کہ اتنے ازدحا منہ کھولے سے کھڑے تھے کہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھا تھا مجھے نکل جاتا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کو تو مہلت دے دی کہ انہوں نے لا کر ڈال دیا، لیکن ابو جہل جب اس ارادے سے چلا تو رک گیا. کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کے، ان کو وہی بہتر جانتے، کیا اپنے پیغمبروں سے آزمائش لینا چاہتے. حالانکہ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ہمارے یہ سب کا ایمان ہے کہ کوئی پیغمبر کوئی گناہ نہیں کرتا. وہ جو چھوٹی موٹی ان سے لغزشیں ہوتی ہیں وہ تو ہماری عبرت کے لیے، ہمارے دکھانے کے لیے، صرف یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ کوئی پیغمبر ہو، کوئی رسول ہو، ہے میری مخلوق، میرا بندہ، ہم اسے چاہے جو چیز عنایت کر دیں، چاہے جتنے درجات اس کے بڑھا دیں، چاہے جتنا بڑا منصب دے دیں، لیکن ہے تو ہماری مخلوق، اس کی تخلیق سے تو آگے نہیں نکل سکتا کوئی. تو نبی کے بارے میں بھی جتنی باتیں ہیں وہ اس لیے بیان کی گئی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام وہی آئی ان کے پاس کہ تمہاری قوم پر عذاب آئے گا، تم اس بستی کو چھوڑ دو، اور انبیاء علیہ السلام ایسی اطلاع ہو گئی، بستی سے باہر آ کر بیٹھ گئے. اب اس دوران میں بستی والوں کو یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی اور ہم نے ان کا کفر کیا، ان کی بات نہیں مانی، اب ہم پر عذاب آئے گا، کیا کرنا چاہیے؟ بھائی ان کو ڈھونڈو، سب نے ڈھونڈنا شروع کیا, اب کہاں ملے, بستی چھوڑ چکے تھے. بستی والے جب ہار تھک ہار کر رہے, انہوں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو ہمیں یونس تو نہیں ملے, پر یونس کا خدا تو ہے, تو ہم سب سجدے میں گرتے ہیں, اس پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ میں ہم سے غلطی معاف کر, سب سجدے میں گرتے. اللہ نے یعنی جو عذاب چلا تھا ٹال دیا, لیکن اس کی اطلاع حضرت یونس علیہ السلام کے پاس نہیں تھی کہ عذاب ٹل گیا. اب وہ اس انتظار میں کہ آپ کو یاد ہے مجھے اطلاع دے گا کہ بستی ختم ہوگی, پتھروں کی بارش ہوگی, یہ ہو گیا, جو بھی عذاب کی شکلیں ہوتی. اب جو ادھر سے آ رہا ہے, بھائی تم ادھر سے ہی آ رہا جی, ہاں کچھ پتا ہے کیا؟ کچھ نہیں, ٹھیک ٹھاک ہے, بڑے پریشان. اب ان کے پاس وہی نہیں آئی تھی, اس کا انتظار کیے بغیر یہ سوچ کر کہ اب کیا منہ سے میں بستی والوں کے پاس جاؤں گا, کیا منہ دکھاؤں گا, میں تو یہ کہہ کر آیا ہوں کہ تم پر عذاب آ رہا, عذاب آیا نہیں, اب کیسے ان کو منہ دکھاؤں. تو انہوں نے کہا چلو یہاں نہیں رہتے, سمندر دریا کے پار کہیں بستی وستی ہوگی, وہاں جا کر ٹھہروں گا. کشتی میں بیٹھ گئے. اب کشتی جو ہے جب چلی تو بھنور میں پھنس گئی. کشتی والوں نے کہا بھائی کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے, کوئی بھگوڑا غلام جب ہماری کشتی میں ہوتا ہے تو کشتی ہماری بھنور میں پھنس جاتی, تو جو کوئی غلام ہے وہ کھڑا ہو جائے, ہم اس کو واپس پھینک دیتے ہیں دریا میں. حضرت یونس علیہ السلام کھڑا ہو گیا, پتہ چل گیا ہمیں, ہاں بھائی میں ہوں بھگوڑا, صاحب آپ کیسے ہو سکتے ہیں, آپ تو بہت شریف آدمی ہیں, آپ کا غلام پیغمبر کا جاہو جلال, اس کا رتبہ, اس کی انوار, اس کی تجلی اس کے چہرے سے آیا ہوتی ہے, چاہے کپار مانے یا نہ مانے, لیکن وہ اس سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ ایک پیغمبر کے اوپر کیا اس کے انوار ہوتے ہیں, کیا تجلیات ہوتی ہیں, کیا اس کی حیبت ہوتی ہے, کیا اس کا جلال ہوتا ہے, یہ سب کو معلوم ہوتا ہے. جو ہر دروی کی بات ہوتی ہے, کیا کفار مکہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی آتے تھے, اور یہ درخواست کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ایمان لے آتے ہیں, مگر آپ ہمارے لیے کوئی تخصیص پیدا کریں, ہم سردار ہیں, ہم بڑے باعزت لوگ ہیں, بلند مقام رکھتے ہیں, اب آپ جو آتا ہے اس کو ایک ہی جگہ بٹھا دیتے ہیں. بلال بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے, ابو بکر بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, عمر بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے, یہ گڑبڑ ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے ایک علیحدہ مقام ہو, ایک عزت ہو. نہیں یہاں یہی عزت ہے, آنا ہے تو یہیں آ کے بیٹھنا پڑے گا, کوئی علیحدہ مقام نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ تکبر کی علامتیں تھی, اور سب سے بڑی لعنت جو ہے وہ تکبر ہوتی, جس آدمی میں تکبر آ گیا بس وہ اپنے راستے سے بھٹک گیا, کوئی ایمان کا درجہ اس کے پاس نہیں ہوتا. تکبر سب سے بدترین ایک ایسا روحانی مرض ہے کہ جس کے اندر یہ کبر کی بات ہوگی اس کو ہدایت کبھی نہیں ملتی. تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے, انہوں نے کہا نہیں نکال دیا, اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ تیر پھینکتے ہیں کس کے نام پر کرا نکلتا ہے. یونس من المرسلین مشہور فساہم پکانا من المرسلین, اب جو سہم ہوا پیر پھینکے گئے تینوں دفعہ حضرت یونس کا نام پھل تو کمول ہوت بس لقمہ بنا لیا ہم کو ایک مچھلی نے وہ ملیم اب وہ ملامت کر رہے ہیں اس کے پیٹ میں جا کر من المسبحین بس اگر وہ اس کے پیٹ میں جا کر ہماری تصویر نہ کہتے نہ کرتے للا بسفی بک نہیں لا یوم یبعثون قیامت کے دن تک ہم انہیں مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے موت نہیں ہوتی اب یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیغمبر کو اس آزمائش میں ڈال دی یہ بتانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی بھائی نازل کر دیتے یونس علیہ السلام پر بھائی ایسا ہو گیا ہے تم جاؤ اپنی بستی میں وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں تمہارا استقبال کر رہے ہیں بات ختم ہو جاتی لیکن ہمیں بتانا چاہتے ہیں عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کچھ بھی ہے میری مخلوق ہے میں پیغمبروں سے بھی آزمائش لے لیتا ہوں ان کو بھی کسی نہ کسی ابتلا میں ڈال دیتا ہوں تو جب میں انہیں ڈال دیتا ہوں تو تم تو ہو کس کھیت کے بول کون سی کھیت کے ہو تم بچرے ہو کچھ نہیں یہ انسان کو تزلزل سکھانے کے لیے ان کی ساری سکھانے کے لیے کہ دیکھو جب پیغمبر یہ ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے تم کس بات پر کرتے ہو کوئی ہمارے پاس کبر کی ایسی بات نہیں کوئی بڑی عزت اور شرافت نہیں غزوہ بنو سلف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے کسی بات پر مہاجرین اور انصار کا جھگڑا ہو گیا وہ انصار نے بہرحال ان کے اوپر بہت بڑی قربانی دی تھی اسار کیا تھا ان کو اپنے گھروں میں رکھا تھا اور اللہ تعالی نے ان کے اوصاف بیان کیے تو اس جھگڑے میں رئیس المنافقین عبی جو تھا عبداللہ بن عبی اس کو موقع مل گیا ارے اس نے کہا کیوں خام کا تم نے ان کو منہ چڑھا رکھا ہے خام خواہ اپنے گھروں میں آباد کر دیا اپنی آدھی چیزیں انہیں دے دی اپنی کھیتی تقسیم کر دی اپنی زراعت تقسیم کر دی اپنے باغ تقسیم کر دیے ارے اپنی بیویاں بھی تقسیم کر دی دو تین انہوں نے کہا جی ایک آپ لے کون کرتا ہے اتنی بڑی قربانی تو یہ تو تم نے خام خواہ ان کو منہ چڑھایا ہے آج یہ دیکھو تمہارے سے لڑنے کے قابل ہو گئے يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا اور یہ جو تمہارے مہاجرین ہیں ان کے اوپر جو تم خرچ کرتے ہو اس کا خرچ کرنا بند حتى ينفقوا یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائے معلوم ہوا کہ مال دولت اس کو بتایا عبی نے کہ دیکھو یہ مال دولت ہی تمہارا جو ہے اسی پر جو پلنا ہے وہ اور تم ان کو دے رہے ہو بھائی اسے بند کر دو دیکھو پھر کیا ان کا اثر ہوتا ہے یہ خود ہی چلے جائیں اللہ میاں اس کا جواب دیتے ہیں کون دیتا ہے کون مدد کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے وللہ خزائن السماوات والارض زمین آسمان کے خزانے ہمارے پاس اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ زمین آسمان کے خزانے ولیکن المنافقین لا یفقہون یہ منافق نہیں سمجھتے اس بات کو پھر دوسری بات اس نے کہی یقولون علی رجعنا الی المدینہ لیخرجن العز منہ الاذل اور دیکھو تم تو عزت والے ہو تم نے ان کو خام خواہ ذلیل لوگ تھے گرے ہوئے لوگ تھے فقیر تھے بے حال تھے ان کو خام خط نے بنا دی. تمہیں یہ نہیں پتا تم عزت والے ہو وہ ذلت والے ہیں. یقولون لرجعنا الی المدینہ, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ مدینہ لوٹ کر پہنچ جائیں, لیخرجن العز من الاذل, تو جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے. اب ایک عزت اور ذلت اور ایک مال اور دولت. مال دولت کا تو جواب مل گیا کہ بل اللہ خزائن السماوات والارض, کون انصار ان کی مدد کر رہا ہے, کیا ہے ان کے پاس, ہم مالک ہیں, ہم نے جس کو چاہا جو دیا, جس سے چاہا جو چھین لی. کوئی کسی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے, کچھ بھی نہیں. ہمارے حضرت ثانی رحمۃ اللہ برکتہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مہمان جب کسی کے گھر آ جائے اور اس کو کھانا کھلانا پڑ جائے تو جس پر شکر ادا کرے کہ مجھے سر پر اٹھا کر یہ کھانا اس کے پاس جا کر اسے دینا نہیں پڑا, بلکہ اللہ نے میرے گھر بھیج دی, یہ رزق اس کے پاس لکھا ہوا ہے تو مجھے جانا پڑتا. اب یہ ہو گیا کہ وہ خود آ گیا تو مجھے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے, باقی تو اس کے مقصود کا جو کچھ ہے وہ کھائے گا اور میں کھلاؤں گا. تو اب یہ یقولون لرجعنا الی المدینہ لیخرجن العز من الاذل, فرماتے ہیں کہ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین, یہ اللہ کے لیے عزت ہے, اس کے رسول کے لیے عزت ہے اور ایمان والوں کی عزت جو ہے. ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے کہ یہ امر ذاتی, اگر کسی کے پاس عزت نہیں ہے تو کیا اس کا ایمان سلب ہو جائے, ایمان کا اس سے کوئی تعلق, عزت ہے نہیں ہے. ایک دن حضرت فرمانے لگے اللہ تعالی ہمیں عزت آبرو سلامتی عافیت ایمان کے ساتھ رکھے. میں نے کہا حضرت ایمان کے لیے اتنی قیدیں, عزت آبرو سلامتی عافیت, ہاں اتنی, میں نے کہا خالی ایمان کافی نہیں, نہیں. تو میں تو لمبا آدمی, میرے سمجھ میں نہیں آئی بات. میں نے کہا حضرت میرے تو بات یہ سمجھ میں نہیں آئی. حضرت فرمانے لگے عجیب بات نہیں بھائی, بلال کے پاس ایمان تھا, ایسا ایمان کہ پہاڑوں میں بھی نہیں تولا جا سکتا, لیکن عزت نہیں تھی اس کے پاس, آبرو نہیں تھی, عافیت نہیں تھی, سلامتی نہیں تھی, زمین پر گھسیٹ رہے تھے اسے, سینے پر اس کے پتھر رکھے, آگ کے انگاروں پر لٹا دیا. ایمان تھا, ایسا ایمان جس کا جواب نہیں, لیکن کیا وہ ایمان ہمارا ہو سکتا ہے؟ ایک آزمائش ہم پر ایسی پڑ جائے ہمارا ایمان پتہ نہیں کہاں جائے گا. یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم, اس کا احسان کہ وہ ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالتے, ہمیں کسی ابتلا میں نہیں ڈالتے, عافیت اور امن کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, عزت کے ساتھ رکھے. نام کیا ہے تو ہماری عزت کیا ہے, ہماری حیثیت کیا, کچھ بھی نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ نہ عزت کسی کے پاس, اور فرماتے تھے حضرت تھانوی نے بولا یہ امر اضافی ہے, اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے شکر ادا کرو, اگر نہیں تب بھی شکر ادا کرو, تم اس کے کوئی استحقاق نہیں رکھتے, اس کے مالک نہیں. کلیم اس چیز کا ہوتا ہے جس کا حق اس کو, ان میں سے کسی چیز کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ, ایمان کے بعد کون سی چیز ہے جس کو ہم سوال کریں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ عافیت. معلوم ہے کہ عافیت سب سے بڑی نعمت ہے, جس شخص کو عافیت اللہ نے عطا کر دی اسے ساری نعمتیں دے، اور جس کے پاس عافیت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اپنی نظر کرم ہٹا لی، چاہے وہ ابتلا کی شکل میں ہو، چاہے امتحان کی شکل میں ہو، چاہے درجات کی شکل میں ہو، کوئی شکل ہو، لیکن سوال یہ کہ اب عافیت اس کے پاس ہے نہیں. ایک بزرگ جا رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے کہا اللہ میاں کب تک مجھے روٹی جو ہے پکا کر کھانی پڑے گی، پکی پکائی دے دیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بہت اچھا. آگے جا کر سپاہیوں نے گرفتار کیا، مقدمہ چلا، جیل میں چلے گئے، پڑے ہوئے جیل میں. ایک مہینے کے بعد انہوں نے کہا اللہ میاں یہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا ہوا ہے آپ نے؟ تو تم نے پکی پکائی روٹی مانگی تھی، وہ مل رہی، مگر تم نے عافیت کے ساتھ نہیں مانگی، روٹی مانگی تھی، روٹی مل رہی ہے کھا، آپ غلطی ہو گئی. تو عافیت بہت بڑی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو عافیت. جس شخص کو عافیت ادا کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اسے بہت اس کی قدر کرنی چاہیے، بہت شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے ایمان کے بقیے ادھر جائیں. اگر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ اس زمانے والوں کی سی آزمائش اگر ہم پر ڈال دیں، ہمارے ایمان کے پتہ نہیں ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے کہیں. یہ تو اس کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں عزت سے، آبرو سے، سلامتی سے رکھا ہوا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، پردہ پوشی کی ہوئی. معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے کس بات پر اکڑ کر چلے گا. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ رحمان کے بندے جو ہیں وہ زمین پر انکساری اور عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے بات کرتے ہیں تو بحث نہیں کرتے، بحث تو اس سے کرو جس سے بحث کا کوئی نتیجہ نکل سکے. ایک آدمی جیومیٹری کا علم نہیں جانتا، آپ اوکلیڈس کے مسائل لے کر اس کو کہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ تکون یہ ہوتی ہے، مستطیل یہ ہوتا ہے، چوکور، وہ آپ کا منہ دیکھے گا کہ صاحب کون سی بات آپ کر رہے ہیں، کہاں کی بات کر رہے ہیں، میرے تو سر پر سے یہ باتیں گزر رہی ہیں، مجھے اتنا ہی پتا کیا ہوتا ہے، جانتا ہی نہیں اس کی. تو جب جاہل ہے وہ تو آپ اس سے علم کی بحث کر رہے ہیں، بھائی تمہیں آتا ہی نہیں یہ بات، وہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں آتی، اب آپ اس سے کیوں جھگ جھگ کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ جاہلوں سے بحث کرنا اس کا مطلب ہے خود آپ بھی جاہل ہیں، آپ کو یہ بات ہی نہیں معلوم کہ ان سے بحث نہیں کرنی چاہیے. ان سے تو یہ کہنا چاہیے بھائی حضور عالم میں سلام کرتا ہوں آپ کو، آپ بالکل ٹھیک ہیں، بس ٹھیک ہے، السلام علیکم، جان تھوڑا ہو اپنی. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. یہاں ذرا تشریح سے تفصیل سے اللہ میں نے بتایا، معلوم یہ ہوا کہ جو جاہل آئے اس سے کہو کہ حضور علی میں آپ کو سلام کرتا ہوں. ہم جہالت کے پیچھے نہیں پڑتے، ہم ان کی اصلاح کے لیے نہیں. جہل کا علاج جو ہے وہ علم ہے، جب تک اس کے پاس علم نہیں ہے آپ اسے کیا سکھائیں گے، کچھ بھی نہیں. بہت سی باتیں ہیں میں جو کہتا ہوں، ہم لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت وہ آپ بس عورتوں ہی کی بات کرتے رہتے ہیں، उन्हीं को फैसिलिटीज दे रहे हैं आप, उनके हक में सारी बातें करते हैं, हमें तो आपने बिल्कुल भलाए ताक रखा हुआ है, हमारे हक में तो एक भी बात नहीं कहते आप। नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि बात ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों ने आकर एक सवाल किया कि या रसूलल्लाह, आप ये फरमाते हैं कि औरतें नाकिसुल अक्ल हैं, उनके पास अकल जो है वो मुकम्मल नहीं। आपने फरमाया कि हाँ, नहीं क्या, अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारी तखलीक में नक्स रखा गया, तो मालूम ये हुआ कि तखलीक के साथ, लेकिन ये फरमाया कि अकल में तो तुम्हारे थोड़ा नक्स है, लेकिन तुम जहीन बहुत, जहानत अलग चीज है, अकल अलग चीज है, दोनों को हम गड़बड़ कर लेते हैं, और तुम इतनी जहीन हो कि मर्दों की अकल को चर लेती। आपने देखा वो हमारी अकल वकल सब चर जाती है, तो जहानत तो उनमें है, अकल नहीं है। अकल का मतलब यह है कि जो सलामती की बात हो, जो मजहब की बात हो, उसे अकल फौरन कबूल कर, उसको अकल बन जाती, और जो अकल नहीं रखता वो इस्लाम की और मजहब की और शरीयत की बात के अंदर हुज्जत करेगा, बहस करेगा, मबाहसा करेगा, तकरार करेगा। तीन दर्जे हैं इंसान के, आकस के वेदानत, वो वेदानत के वेदानत, वो आदमी जो कि आलिम है और उसको इस बात का इल्म है कि भाई हाँ मैं आलिम, अस्ते तरबे खेस ब मंजिल बेरसानत, वो अपना तेज तरार घोड़ा जो है अपने मंजिल पर ले जाता, वो आकस के नदानत, वो वेदानत के नदानत, और एक वो जो जाहिल है और वो ये समझता है यार मैं तो जाहिल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, वो नीज खरे खेस ब मंजिल बेरसानत, वो भी अपने गले को मार पीट कर ले जाएगा, पहुंच जाएगा मंजिल तक, क्योंकि वो कहला भाई आता नहीं, रास्ता पूछूंगा यार, वो मुझे फलां जगह जाना जरा बताना, बताते रहेंगे लोग, मैं चलता रहूं, तो गला उसका भी पहुंच जाएगा, चल्लक चल्लक करता हुआ पहुंच जाएगा। वो आतस के नदानत, वो बेदानत के बेदानत, एक वो है कि जो जानता कुछ नहीं लेकिन कहता मैं सब कुछ जानता हूं, दज्जाल मुरक्कब अबदुद्दैर बेमानत, सारी जिंदगी जहले मरकब में रहेगा, कभी कोई काम की बात नहीं समझ सकेगा, ये सबसे बड़ा मर्द है जहले मरकब। तो भाई अल्लाह मियां कहते हैं कि इनकी साथ में अपनी सर को मत खपाओ, आगे खाम खा जी गमे पड़ रहे, छोड़ो सलाम करो इन्हें दूर से, कालू सलाम। तो ये वैजा खासा बहमुल जाहिलून कालू सलाम, जब वो कभी जाहिल लोगों से बात करते हैं तो दूर से ही सलाम करते हैं, हुजूर सलाम। ये बात तो बहुत बड़ी समझने की है, हमारे अंदर सबसे बड़ा मसला यही है। अब मैं ये बात जो कहना चाह रहा हूँ फिर वही बात आ गई, भाई औरतों की समझने नहीं आती बात, अब खाम खाम बहस किए जा रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपना भी वक्त जाया कर रहे हैं, और वहां तो हो ही रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब उनके समझने एक बात नहीं आ रही, अब वो दलील पर दलील दिए जाएंगे। एक साहब बेचारे अपनी हालत बयान कर रहे थे कि साहब आपकी मैंने सारी बातें सुनी और मैंने ये सोचा कि मैं अपनी बीवी को जवाब ही ना दूं, तो मुझसे कह रही है कि जवाब दो, भाई मैंने कहा मैं नहीं दे, नहीं जवाब दो, कहने लगा वो मेरी जान नहीं छोड़ती, और जवाब देता हूं तो फिर सवाल पैदा हो जाता है। अब मजा ये मैं क्या करूं, मैंने कहा भाई मेरे पास भी इसका इलाज नहीं। کیا بتاؤں, وہ تو سیدھے پر چڑھی ہوئی ہے کہ جواب چاہیے مجھے, کہتے ہیں یہ جواب مانگتے ہو, کہتے ہیں میں جان نہیں چھوڑوں گی, جواب چاہیے. اب جواب نہیں دیتا ہوں تو جواب کا مطالب بات ختم نہیں ہوتی, اور جواب دے دیا تو اس پر پھر سوال پیدا ہوگا, پھر ایک اس کا جواب آ گیا. تو بھائی ابھی اس کا تو کوئی کیا, میں کیا علاج ہوتا سکتا ہوں, میرے پاس نہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ انسان کو 50% سے زیادہ امید ہو کہ میری بات کسی کے سمجھ میں آ جائے, وہاں سمجھانے کی کوشش کر, اور جہاں یہ ایک 100% میری بات ہی نہیں پلے پڑے گی تو وہاں کیوں سمجھا رہے ہو, چھوڑ دو, جب سمجھ ہی نہیں آ رہی ایک بات تو کیوں سمجھا رہے, مت سمجھاؤ. تو میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک نے یہ صفت بتائی کہ جہالت کے لیے کوئی بحث مباحثے میں مت پڑھو, سلام کر لو, بھائی ٹھیک ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو, میں دست بردار ہوتا ہوں, ٹھیک ہے بات ختم, تسلیم کر لو, اس کو غلط مت ثابت کرو, ٹھیک ہے آپ جو کچھ کہتی ہیں بالکل ٹھیک, میں جو کچھ جھگ مار رہا ہوں بالکل جھگ مار رہا ہوں, ٹھیک ہے بات تو ختم ہو گئی. تو آپ تسلیم کر لیں, آپ جواب کیوں دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جواب دو, کہ حضور جواب تو جب دوں نا جب آپ کی بات غلط ہو, اب اس کو سمجھنا تو چاہیے اس بات کو, تو آپ تو بالکل صحیح فرما رہی, میں کس بات کا جواب دوں, بس بات ختم ہو گئی, اب کیا آگے بات چلے گی. اب میرے سے وہ پوچھ رہا ہے کہ جی پھر میں کیا کروں, بھائی کیا کروں کیا, تم جواب کیوں دیتے ہو, تم دست بردار کیوں نہیں ہوتے, ہینڈ اپ, ہاتھ اٹھا لو, اللہ اللہ خیر, اب خام کا لینا پسٹل کے آگے آپ اکڑے ہوئے, نہیں بھائی آگے کی گولی ہے اس کے پاس, تو تم ہینڈ اپ ہو جاؤ, اللہ اللہ خیر, کیوں اس چکر میں پڑتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اب یہ تیسری صفت ہے کہ وہ رات ایسی گزارتے ہیں کہ جس میں قیام اور سجود کرتے اللہ کی عبادت کرتے, اور یہ رات کی عبادت جو ہے یہ دنیا دکھاوا نہیں ہوتی, یہ تو اللہ کے اور بندے کے ہی درمیان میں ہوتی, تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ رات کو اس کی عبادت کی جائے, ایسے وقت میں دنیا سو رہی ہو اور تم اسے یاد. ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب, آج اصل میں مجھے دن بھر آرام نہیں ملا, وہ ابھی ابھی ہمارے جن بابا صاحب آئے ہیں تو سارا دن جب گھر پہنچا تو پہلے سے مخلوق بیٹھی ہوئی تھی, تو بالکل بے حال ہوں اس وقت, لیکن بہرحال آپ سے بات تو کر رہا ہوں تو تھوڑا سا سہارا لے رہا ہوں اگر اجازت دی جائے تو. پتہ نہیں بات بھی بھول گیا کیا بات ہے, ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بڑی عجیب بات, بہت بڑے عارف تھے, عارف ہی ان کا تخلص بھی تھا, تو فرمانے لگے کہ بھائی دیکھو میں اب تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم وضو کرو اور اٹھ کر نماز پڑھو, اگر تمہاری آنکھ کھل جائے تو اس وقت ایک آواز لگتی ہے آسمان کے اوپر, آسمان اول پر, کہ بھائی کوئی مانگنے والا ہے ہم سے مانگے, کوئی بیمار ہے ہم سے شفا مانگے, کوئی بھکاری ہے ہم سے بھیک مانگے, کوئی تنگس ہے ہم سے پراسی مانگے, تو آواز تو لگ رہی ہے, اور اس نے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم وضو کر کر غسل کر کے تہجد پڑھ کر میرے سے مانگو, تو کہہ رہے مانگو تو تم پڑھے پڑھے تو مانگ سکتے ہو, بھائی پڑے پڑے مانگ لیا کرو گے, اللہ میاں میرے بس کی تو بات نہیں ہے, میں تو اب وضو نہیں کروں گا, لیکن آپ نے وضو کی ذات تو کرنی لگائی ہوئی, میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں, اور آپ کا دربار کھلا ہوا ہے, آواز پڑ رہی ہے, میں بھکاری ہوں, میں آپ سے مانگتا ہوں آپ مجھے دیجیے, تو بھائی مانگ لو پڑے پڑے, یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو تم کہ چارپائی میں بڑے بڑے مانگ لو. اب اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو بھائی بتاؤ پھر اور کیا کرو. اللہ میاں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم وضو کرو اٹھو اور پھر تہجد بھی پڑھو اور پھر مجھ سے مانگو. تہجد پڑھنے والے تو مانگتے نہیں بےچارے, وہ سب پڑھ کر اپنے کام کر کر. اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ علم جو ہے وہ الگ چیز ہے, معرفت الگ چیز. جس شخص کے پاس معرفت آ جاتی ہے وہ ایک حقیقت کو سمجھ لیتا, اور وہ حقیقت جب اس کے سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو اصل میں اپنی بندگی کا پتہ چلتا ہے. میری بندگی کیا ہے, وہ بندگی اس کی خدائی ہوتی ہے. ایک مقام ہوتا ہے وہ اس بندگی کا جہاں وہ جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ساری دنیا کا مالک ہوں. اس لیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعلان کیا, اعلان کیا مجھ سے ایک حال تھا ان کا منہ سے نکلا, اعظم ملکی من ملک اللہ, میری سلطنت اللہ میاں کی سلطنت سے بہت بڑی ہے. اب جناب فتوے چل گئے, لو بھائی سن لو کیا کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری بادشاہت اللہ تعالی کی بادشاہت سے بہت بڑی ہے. علماء نے کہا کافر ہو ہی نہیں سکتا, بکواس کرتے, کفر کا فتویٰ لگ گیا. فتویٰ چلتے چلتے امام حنیفہ کے پاس آ گیا. بہت بڑے عارف تھے, صرف فقیہ نہیں تھے, عارف بہت بڑے تھے, عابد بہت بڑے تھے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تعبیل کرو بھائی. آپ تعبیل کیا کریں گے, تو کھلی ہوئی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بادشاہت اللہ تعالی کی بادشاہت سے بڑی ہے, تو ابھی اس نے تعبیل کی کیا گنجائش ہے, کیا تعبیل کریں. تعبیل نہیں ہو سکتی, تعبیل نہیں. اب شاگرد استاد میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. امام حنیفہ فرمانے لگے اچھا اللہ تعالی کی جو بادشاہت ہے اس کو متعین کرو, تعین کرو کہ کیا ہے. اب صاحب تعین شروع ہوئی, عرش ہے, فرش ہے, زمین ہے, آسمان ہے, چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں, جنت ہے, دوزخ ہے, لوح ہے, قلم ہے. ہاں بتاتے جاؤ بتاتے جاؤ, اور کچھ نہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں, اللہ تعالی کی مخلوق. کہ اس کی بادشاہت وہی ہے نا کہ جو اس کی مخلوق جو اس نے پیدا کی. وہی کہا بایزید یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بادشاہت اللہ تعالی کی ذات ہے, اس کی صفات نہیں, اس کی تخلیق نہیں. اب بتاؤ اللہ بڑا ہے یا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ بڑی. یہ اللہ بڑا ہے, تم نے کہا پھر کہاں سے کافر بنا رہے ہیں, انہیں تو کافر نہیں ہوئے. تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب بندے میں اور خدا میں فرق ختم ہو جاتا, وہ بہت بڑا مقام. ہم جیسے لوگ جو ہے اس کی نقل کرنے والے ہیں, جب وہ کیفیت کسی کو مل جاتی ہے بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اتنی نہیں کہ وہ انسان کو حاصل نہ ہو سکے. اس کی کوشش ہے, اگر انسان کوشش کرے سب کچھ مل جاتا, نہ کرے تو بھائی کچھ نہیں, لک میں کوئی نہیں منہ میں ڈالتا. کسی زمانے میں واجد علی شاہ کے زمانے میں ایدی ہوتے تھے لوگ, ان کو اسی کی تنخواہ ملتی کہ وہ ایدی کوئی کام نہیں کریں گے, پڑے تھے, نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر. تو ایک سوار جا رہا تھا, دو ایدیوں نے دیکھا, ایک آواز دینے لگا میاں سوار میاں گھوڑے سوار, کیا بات ہے. ارے میاں ذرا یہاں اونچا رہا گیا, کیا گھوڑے سے اترا, جی فرمائیے. یہ بیر جو میرے سینے پر پڑے ہیں ایک بیر میرے منہ میں ڈال دے. اب اسے بڑا غصہ چلا, بڑا کمی آدمی مجھے وہاں سے بلایا تم نے اور تم نہیں کھا سکتے, مجھ سے کہہ رہے ہو کہ بیر میرے منہ میں ڈال دو. اس نے اس کے ایک چابک لگایا برابر والا جو تھا, ابھی وہ بولا ابھی تو دو پڑے ہوئے نا, اور مارو اسے اور مارو خبیث کو. اب انہوں نے کہا اس کا بھی خطبہ سن لو. جی کتا آیا تھا میرے منہ پر پیشاب کر رہا تھا, اس حرام دادے نے اونٹ تک نہیں کیا. آپ نے دیکھا ایسے بھی ایسی ہوتے ہیں, اور ان کو تنخواہ ملتی تھی اس بات کی. مزے داری کی بات یہ کہ ایسے بادشاہ بھی گزر گئے ہمارے نواب لوگ کہ ان کے جناب وہ جب ویسرائے نواب اودھ سے ملنے کے لیے گیا تو اس نے اطلاع بھیجی کہ میں فلاں دن آپ کے یہاں آ رہا ہوں وزٹ کرنے کے لیے. اب وزیر اعظم کو بلایا, اس کو بلایا کہ ویسرائے آ رہے ہیں ان کا انتظام. ہاں بھائی انتظام کروں. انہوں نے کہا آپ سب انتظام میں کر لوں. وزیر نے کہا لیکن ایک چیز کا انتظام نہیں کر سکتا. وہ کیا کہ یہ آپ یوں جو کرتے ہیں بات کرتے ہوئے اس کا میرے پاس کیا علاج. اب وہ اس سے پہلے تو اسے بیچارے کو کسی نے کہا نہیں تھا لیکن وہ بات کرتے ہوئے ایسے کرتا رہتا تھا. مستقل عادت ساری عمر کی. اب وہ وزیر نے کہا کہ حضور اس کا میرے پاس علاج نہیں. کہ بھائی اس کا علاج پھر وزیر اعظم تم ایسے ہی ہو, تنخواہ حرام کی لے رہے, علاج نکالو. اب وزیر کو مشکل پڑ گئی. اس نے کہا حضور علی میں علاج بتاتا ہوں. کہ بتاؤ. کہ میں ویسرائے کا استقبال کروں گا, اس کو لے کر آؤں گا اور میں یہ کہوں گا کہ نواب صاحب علی بیمار ہیں, آپ کے استقبال کے لیے نہیں آ سکے, میں ان کی جگہ آیا ہوں. وہ وہاں تشریف فرما ہے تخت کے اوپر جہاں آپ کی کرسی رکھی ہوئی ہے اور وہیں آپ کو سلام پیش کریں گے, مجرا کریں گے. تو آپ ان کو مجرا یہاں کر لیں گے جی بہت. لیکن جب مجرے کے بعد بیٹھو تو یہ انگلی یہاں لگانا اور یہ جا اور ان کو مت نکال. بہت اچھا. کہ دیکھیے یہ اگر نکل گئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے لائے صاحب ویسرائے آیا, آ کر استقبال کیا وزیر اعظم نے, وہاں تک لایا. اب وہ کرسی پر بیٹھ گیا, انہوں نے کہا حضور تشریف رکھیے کرسی کے پر. اور بیٹھ گیا. اب ان سے وہ وزیر نے کہا تو اس نے ایک کدھر لگائی ایک کدھر لگائی بیٹھ گیا. اب ویسرائے نے کہا کہ ول نواب صاحب کیا طبیعت خراب ہے آپ کا, طبیعت تو ایسی. اب وہ تو ہاتھ جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں, اب آواز نہیں نکل رہی. ول بہت طبیعت خراب ہے آپ کا, وہ آپ بات نہیں کر سکتا. نہیں بات تو کر سکتا. تو پھر کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ بندہ عادت سے مجبور ہے. نان سینس, گیٹ آؤٹ. بادشاہ قدم, نوابی قدم, نکال دیا ان کو. تو آپ دیکھیں کہ عادت سے مجبور, سلسلہ جاری ہے, سب کچھ جاری لیکن عادت نہیں جاری. ایسے ایسے تو نواب ہمارے یہاں پلے ہوئے تھے, جبھی تو اللہ نے انگریزوں کو بھیج دیا تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت عجیب چیز ہے. جو عادت بنانا چاہے بھائی, اس کے برعکس جن لوگوں نے عبادت کی عادت بنا لی, اللہ تعالی کی اگر فرما برداری کی اطاعت کی عادت بنا لی وہ بھی ایسی اس نے یہ دوسری عادت بنا لی انہوں نے یہ عادت تو عادت کے اعتبار سے انسان جو ہے اچھے اور برے دونوں طرف برابر چلتا چاہے یہ اپنا لو چاہے وہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا یہ لوگ رات کو جو ہے سجدے میں جاتے ہیں قیام کرتے ہیں ہمیں ان کی ادائیں یہ پسند آپ اندازہ لگائیے کہ یہ خصوصیات کی ہیں ان لوگوں کی جو کہ اللہ کے خاص بندے یہاں اس رکوع میں اخیر تک جتنی خصوصیات بتائی ہیں وہ ان لوگوں کی ہیں جو اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں اللہ کا ایک خاص ان پر کرم ہوتا ہے وہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں محسن بندے ہوتے ہیں احسان والے کہلاتے ہیں محسنین کہلاتے ہیں متقین کہلاتے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں صفات بیان کی ہے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں ہمارے ہیں میں تو اپنے خاندان کو جانتا ہوں میرے خاندان میں ہمارے یہاں میری پھپھی اللہ انہیں غریب رحمت کرے بہت عبادت گزار تھی حضرت مسیح احمد نبر اللہ مرکز سے بیعت تھی بیوہ ہو گئی تھی ساری عمر عبادت کرتی رہی ہیں تہجد پڑھتی عورتیں بھی تہجد پڑھتی ہماری ناری اماں تھی تہجد پڑھتی تھی بہت عبادت ایک روز مجھے فرمانے لگی ارے تنویر بیٹے میں تہجد پڑھ رہی تھی دو پرندے آ کے سامنے بیٹھ گئے ایسے چمک رہے تھے ایسی روشنیاں نکل رہی تھی کہ میں ڈر گئی اللہ میں نہیں دیکھ سکتی آپ ان کو واپس بلا چلے گئے اب آپ اندازہ لگا یہ تو عورتیں اتنی عبادت گزارتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے اب پڑھے پڑھے تو لقمہ ملتا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان صحیح نہ کرے عزم نہ کرے ارادہ نہ کرے اپنے آپ کو تبدیل نہ کرنا چاہے تو بھائی خام خواہ تو تبدیل نہیں ہوگا کوئی اور تبدیل ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی انا کو مٹا کر کسی کے حوالے اپنے آپ کو کرو اور میں آپ لوگوں کو یہ کوئی تالی یا کسی خوشامد نہیں بلکہ یہاں تو ہمارے مفتی صاحب جو ہیں ان کی ذات کو تم جو ہے نعمت غیر مترقبہ سمجھو ان سے جو کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہو وہ کرو میرا کیا ہے میں تو ویسے بھی چراغ سہری ہوں آگے اتفاق سے آگے نہیں آگے نہیں آگے لیکن یہ تو مستقل آپ کے پاس ہے لیکن آپ لوگ ایسے ہیں کہ قدر ہی نہیں کرتے کسی کی حقیقت یہ ہے کہ جب تک اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کرو گے اپنی انا کو نہیں مٹاؤ گے کچھ نہیں ملے گا آج تو میری ہمت نہیں ہے میں نے بہت زیادہ بیان کر دیا اپنی ہمت سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دعا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا وسعيا مشكورا وحجا مقبولا وتجارة لك اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وعاشرنا ولا تسر علينا واعطنا وارض عنا يا الله ہم پر اپنے فضل و کرم کی نظر فرما ہمارے دلوں میں ایمان کی حلاوت ہمیں عطا فرما ایمان کے انوار سے ہمارے سینوں کو منور فرما مقام احسان پر ہمیں سرفراز فرما اے اللہ ہماری روحانی تمام باتوں میں ترقی عطا فرما اے اللہ ہماری روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما جو حاجت مند ہوں ان کی حاجتوں کو پوری فرما جو تنگ دست ہوں انہیں فراخی رزق عطا فرما جو بے اولاد ہوں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک صالح بنا اس دنیا میں عزت آبرو اسلام کی آخرت ایمان کے ساتھ رکھ اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى عليه وسلم.